بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد شکر اس نے ہمیں زندگی میں دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کے راستے کے بارے میں فہم و شعور نصیب فرمایا ہے۔ خدا سے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت اور ان کے فرش اعظم پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگار مرتے دموں تک ان کے چاہنے والوں میں قرار فرما، سید الشہداء کے پرچم کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرما، خدایا ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، نسلاً بعد نسلاً ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں وفاداروں ان کی راہ میں قربانی دینے والوں میں قرار فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم نے دین مبین کے ذریعے سے انسانوں کو ایک خاص بصیرت نصیب فرمائی ہے، اور جیسا کہ گزشتہ دنوں میں عرض کرتے رہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو انسان کی عقل سمجھ سکتی تھی، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی تھی۔ ہم انسان مادی اعتبار سے جو سینسز اپنے پاس رکھتے ہیں بہت لمیٹڈ ہیں، ہم جانوروں سے بہتر نہیں ہیں اس معاملے کے اندر۔ جانوروں کے اندر جو انسان کی خواص خمسہ ہیں وہ جانوروں کے اندر بہت بہتر ہیں ہم سے، لیکن خدا و تعالیٰ نے ہمارا طرح امتیاز ان صلاحیتوں میں نہیں رکھا۔ کسی بھی انسان کو خدا کے نزدیک مقام اس وجہ سے نہیں ملے گا کہ مثلاً اس کی چکھنے کی طاقت بہت اچھی تھی، اس لیے نہیں ملے گا۔ جسم سے تیز بھاگتا تھا اس سے تو کوئی مقام نہیں ملتا۔ جن چیزوں میں خدا نے ہمیں کہا ہے کہ مقابلہ کرو وہ کیا ہیں؟ فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے تیز چلو، اس میں مقابلہ۔ سابقوا الی مغفرۃ، سابقوا واستبقوا الخیرات، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے کا مقابلہ کرو۔ اب یہ ہے کہ جس طرح فرد کے اندر یہ معاملہ ہے اسی طرح قوم کے اندر بھی یہی معاملہ ہے۔ جیسے فرد مختلف ایک ایک آدمی مختلف کیٹیگریز کے ہوتے ہیں. کوئی ایک آدمی ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک جسمانی صلاحیت ہوتی ہے, کسی کے پاس ایک روحانی صلاحیت ہوتی ہے. اس طرح سوسائٹیز بھی لگتا ہے کہ ایسی ہوں گی. ہمارا جو موضوع ہے اس سلسلے مجالس کے لیے وہ رسم و رواج اور نصرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. درود بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم چاہتے تھے کہ اس کو دیکھیں کہ کون سے رسم و رواج ایسے ہوتے ہیں کہ جو امام کی نصرت میں کام آتے ہیں, کون سے رسم و رواج ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اس میں پھر ہم نے رسم و رواج کی کچھ اسٹینڈرڈس کو گفتگو ہی کے دوران عرض کرنے کی کوشش کی کہ بھئی اگر رسم و رواج ایسے ہوں کہ جس کے پیچھے کوئی فکر ہے, کوئی منطق ہے, اور فکر اور منطق صحیح ہے, تو پھر یہ رسم و رواج بھی صحیح ہوں اور وہ کام آئیں گے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رسم و رواج کے پیچھے کوئی فکر ہوتی ہے لیکن رسم و رواج میں کوئی نفس پرستی آ جاتی ہے, پھر فکر غائب ہو جاتی ہے, رسم باقی رہ جاتی ہے, پھر یہ رسم کام نہیں آتی, پھر یہ رسم کام نہیں آتی. تو ایک اردو زبان کے ایک اسکالر نے ایک دفعہ بہت اچھا ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام میں یہ جملہ استعمال کیا تھا, مجھے بہت اچھا لگا. تو انہوں نے کہا کہ کچھ ہمارے پاس شعور ہوتا ہے, قوموں کے پاس کچھ شعار ہوتا ہے. شعار کہتے ہیں نعرے کو, اور شعور ظاہر فکر ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کچھ شعور ہوتا ہے, کچھ شعار ہوتا ہے. اگر شعار رہے اور شعور نہ رہے پھر شعار بھی اثر نہیں دیتا, اشعار کا کوئی اثر نہیں ہوتا. لاکھ نعرے لگاتے رہو لیکن نعروں کے پیچھے فکر نہ ہو. آواز کی پچ زیادہ ہونے سے معاشرے تبدیل ہوتے ہیں. چلاتے رہو, چلانے سے تھوڑی تبدیل ہوتی ہے. ہاں, اس چلانے کے پیچھے جوش ہونا چاہیے, اس کے پیچھے ایک شعور ہونا چاہیے, اس کے پیچھے ایک حرکت ہونی چاہیے. ہاں, اس سے معاشرے تبدیل ہوتے ہیں, لیکن صرف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو رسم و رواج کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. اگر رسم و رواج کے پیچھے شعور نہیں ہے پھر بہت مشکل ہو جائے گی. ہاں, ایک بات ہے کہ رسم و رواج میں ختم کرنا نہ صرف یہ کہ آسان نہیں ہے بلکہ خطرناک بھی ہے. اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. تھوڑی سی اس میں ایک ہوشیاری ہمیں چاہیے. آپ کے پاس فرض کریں ایک رسم ہے جس کے پیچھے ایک شعور تھا, وہ ختم ہو گیا, اب صرف رسم رہ گئی. اچھا, اب چونکہ ہم صرف رسم دیکھ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں یہ ختم ہو جائے. یہ کرنا ایک پوائنٹ کے حساب سے خطرناک ہے. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وال محمد. انسان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. ایک جملہ کہتے ہیں انسان کا جو دماغ ہوتا ہے, شاید ایک لحاظ صحیح ہے جملہ, انسان کا دماغ اس بچے کی طرح ہوتا ہے جو ساحل سمندر پہ چل رہا ہوتا ہے, سیپیاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اچھا, ہر سیپی اٹھاتا ہے؟ نہیں. ہر سیپی خوبصورت ہوتی ہے تو اٹھاتا ہے؟ وہ بھی نہیں. بعض اوقات بے تکی بھی اٹھا لیتا ہے, بعض اوقات خوبصورت چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ اس کا اپنا فریم ہوتا ہے, وہ بچہ اپنی عینک سے دیکھتا ہے. اس کو کوئی ایسی سیپی اچھی لگ جاتی ہے اٹھا لیتا ہے, دوسرا کوئی دیکھے کہہ کہ بھائی کیا اٹھا کے لے آئے. انسان کا دماغ ایسے ہے. معاشروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ رسم و رواج لے کے چل رہے ہوتے ہیں, ایک نسل کام نہیں آتا, دوسری نسل کام نہیں آتا, تیسری نسل اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. تو ہمارے پاس روایتوں میں ایک روایت ہے جو اس طرح کا ایک مفہوم دے رہی ہے. فرمایا, ربا حامل فقہ الا من ہوا افقہ من. فرمایا, کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کو کوئی لے کے چل رہا ہوتا ہے کسی ایسے تک پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ دیندار ہوتا ہے. خود اس کو دین لے کے چلنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوا, کسی اور کو پہنچا دیا, اس کے اوپر دین کا فائدہ ہو گیا. اب اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مثال شاید تھوڑی سی سخت ہو ایک اعتبار سے. مثلاً فرض فرمائیں کسی معاشرے میں قرآن پڑھنے کی عادت ہے, سمجھنے کی نہیں رہی. اچھا, پہلے اس کا ایک شعور تھا کہ بھئی قرآن پڑھو, کتاب ہدایت ہے, تو وہ پڑھتے تھے اور ہدایت لیتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا, نعوذ باللہ تعالیٰ, ہدایت تو ختم ہو گئی, صرف پڑھنا رہ گیا. اب صرف قرآن پڑھ رہے ہیں, ہدایت نہیں لے رہے. اچھا, میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. یہ وہ رسم ہے جس کا شعور مٹ گیا ہے, چاہیں گے کہ یہ رسم بھی مٹ جائے؟ نہیں. کیوں؟ ابھی کم سے کم قرآن دیکھ تو رہا ہے. یہ بھی نہیں رہا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ تو قرآن بالکل ہی ختم ہو جائے گا. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے نہیں, یہ نہ کرنا کہ یہ بھی مٹ جائے. ایک اور بات بھی ہے, وہ کیا, شاید یہ نسل ہدایت نہیں لے رہی, شاید اگلی نسل لے لے, شاید لے لے. اگر تم نے مٹا دیا تو پھر تو اگلی نسل کا بھی چانس ختم ہو جائے گا. تو بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ مثلا اس میں چانس اگر باقی ہے تو پھر ہم اس کو ضائع نہ ہونے دیں. اور یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے مثال دی, یہی مثال بہت ساری جگہوں پہ بھی چلے گی. اور ہم لوگوں کو تھوڑا سا ہوشیاری سے بولنا ہوتا ہے, یعنی ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم بولتے بولتے لائنز کا خیال رکھیں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ بولتے بولتے سلپ کر دیں, کسی ریڈ لائن کو کراس کر دیں, بعد میں سنبھالنا مصیبت پڑ جائے. تو بس مثال پہ ہی کافی ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر رسم ہوتی ہے, شعور نکل جاتا ہے, لیکن رسم کو مٹانا بہت عقل مندی کا کام نہیں ہوتا. ہاں اگر رسم انتہائی خطرناک ہو جائے اس وقت لڑنا پڑتا ہے, اس وقت لڑنا پڑتا ہے. مثلاً کیسے, نعوذ باللہ تعالیٰ, ست نعوذ باللہ تعالیٰ, عرب معاشرے کے اندر رسم پڑ گئی تھی, رسم پڑ گئی تھی کہ وہ لوگ خانہ کعبہ کا احترام دکھاتے تھے اور اس میں مکے والے فائدہ اٹھاتے تھے, مکے والے فائدہ اٹھاتے تھے, مالی فائدہ اٹھاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو باہر سے آیا ہے حج کرنے کے لیے, اگر اس کے پاس مکے کا کپڑا نہیں ہے تو وہ حج نہیں کر سکتا, وہ حج نہیں کر سکتا. اب یہ جو رسم پڑی تھی یہ 100% غلط رسم تھی. رسم کی بنیاد صحیح تھی, رسم کی بنیاد کیا تھی, طواف اور حج, یہ صحیح تھا, لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی نے غلط چیز ڈال دی. اب اس میں کیا کریں, کیا طواف ختم کر دیں؟ نہیں, بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے. طواف ختم نہیں کرنا ہے, رسم غلط جو پڑی اس کو ختم کرنا ہے. تو آپ کو اور مجھے رسم و رواج سے لڑنے میں بہت زیادہ ہوشیاری دکھانی پڑے گی. کبھی کیا ہوتا ہے, ہم رسم کو چلنے دیتے ہیں, کہتے ہیں اس کو چلنے دو, اس کے اندر کچھ خوبی ایسی ہے جو اس نسل فائدہ نہیں دے گی, اگلی نسل فائدہ دے گی. یہ بھی نہیں ہوئی تو بہت مشکل ہو جائے گی, ایک بات. دوسری دفعہ میں کبھی ہمیں رکھنا ہوتا ہے کہ رسم تو صحیح ہے لیکن اس سے ایسوسیٹیڈ ایک اور چیز اندر آ گئی ہے, اس کو کہیں سے لڑو, یہ ختم ہو جائے, نہ کہ خود اصل کام ختم ہو جائے. اور اس کو میں ایک مثال سے اور عرض کرتا ہوں اور اس چیپٹر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد, صلی علی محمد. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کچھ سال پہلے جب حالات انتہائی خراب تھے اور عزداری سید الشہدا کے معاملے میں بہت سختیاں اٹھانی پڑ رہی تھیں, فائرنگ, بم دھماکے, مشکلات, تو یہ جو سیکیورٹی فورسز والے تھے وہ ہم سے بار بار کہتے تھے کہ بھائی چونکہ حالات اچھے نہیں ہیں لہذا جلوس کم کر لیے جائیں, مجلسیں کم کر لی جائیں. کبھی کہتے تھے بیسمنٹس میں سیکیورٹی میں رکھو, یہ کرو وہ کرو. کبھی تو حتیٰ ہی کہتے تھے شہر کے باہر کر لو. کچھ ہمارے اپنے اہل بیت کے چاہنے والے بھی دو چار دفعہ ایسی باتیں بول اٹھے. تو خیر قوم نے ظاہر ہے اس کا مقابلہ کیا کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا. تو ہم لوگوں کے پاس جواب کیا تھا اس موقع پر, ہم اسے جواب میں یہیں پہ بیٹھ کے ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بھائی ایک دفعہ جی ایچ کیو پہ بھی حملہ ہوا تھا, تو مثلا چونکہ جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا تھا تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ فوج کو ختم کر دو؟ ارے فوج تو ختم نہیں ہو سکتی. جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا ہے, سیکورٹی بڑھاؤ تاکہ جی ایچ کیو کا پروٹیکشن ہو, یہ تھوڑی کہیں گے کہ جی ایچ کیو ختم کر دو. یا مثلا پولیس ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہو گیا تو کل سے پولیس ختم کر دی جائے, نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. پولیس ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا ہے, ہیڈ کوارٹر کو پروٹیکٹ کریں نہ کہ پولیس کو ختم کر دیں. تو بھائی عزداری پہ حملہ ہوا ہے تو یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ عزداری ختم کر دی جائے, آپ عزداری کی پروٹیکشن بڑھائیں. اگر معاملہ یہ رہ گیا کہ عزداروں نے قربانی دینی ہے تو وہ تو ہم قربانی دینے کو تیار ہیں, تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا, پہلے بھی نہیں تھا, آج بھی نہیں ہے, انشاءاللہ کل بھی نہیں ہوگا. سید الشہدا کی عزداری باقی رہی. اور ایک بات بہت اچھی ہوئی پاکستان کے اندر, اس پہ ہمیں واقعا بہت فخر بھی احساس ہوتا ہے, پاکستان میں سید الشہدا کے چاہنے والے گزشتہ سالوں میں بڑے سخت مرحلے سے گزرے. اور حقیقت یہ ہے کہ اب کوئی قبول کرے بھی نہ کرے کہ اسٹیٹ نے بھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا, حکومت اور ریاست نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر ہمیں ٹف ٹائم دیا تھا. خیر ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان سے کبھی بھی نہ باہر جائیں گے اور نہ پاکستان سے محبت کو چھوڑیں گے، لیکن اس زمانے کی اسٹیٹ نے ہمارے ساتھ اچھا کام نہیں کیا تھا۔ بہرحال اہل بیت کے چاہنے والوں نے مقاومت دکھائی، مقاومت دکھانے کے نتیجے میں فائدہ یہ ہوا کہ پورے پاکستان کو ان بے وقوفوں سے نجات مل گئی الحمدللہ رب العالمین، ورنہ پورا پاکستان آگ میں جل جاتا۔ اور قائد شہید 30 سال پہلے اس بات کو بار بار کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو تم پال رہے ہو اس میں صرف تشیعوں کو نقصان نہیں ہوگا، پورا پاکستان جلے گا، اور جل رہا تھا پورا پاکستان۔ یہاں تک کہ الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے مقاومت دکھائی، اس مقاومت کے نتیجے میں ریاست کے اندر کی مینٹیلٹی چینج ہوئی، اور انہوں نے پھر بہرحال ان عناصر کو پھینک دیا باہر۔ لیکن جو ایک غلط ٹرن ابھی تک چل رہا ہے، اور ہم مجبور ہیں کہ اس کو مجلس میں عرض کریں، ہم چاہتے تھے اس کو کسی اور جگہ پہ عرض کریں، لیکن بہرحال کہنا پڑ رہا ہے، یہ جو کچھ فیصل رضا عبدی صاحب کے ساتھ کیا انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ ایک آدمی آواز اٹھا رہا ہے اور اس نے سروسز نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی اور کو نہیں کہیں یا کہیں، ہماری قوم کے لیے سروسز نہیں، اور اس آدمی نے اس وقت قوم کے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے آواز اٹھائی جس وقت آواز اٹھانا واقعاً مشکل کام تھا۔ تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ انجام کیا گیا ہے قانونی لحاظ سے بھی نہیں لگتا کہ صحیح ہو، ہمیں نہیں لگتا کہ قانونی لحاظ سے صحیح ہو۔ مثلاً جو انداز تھا، جس طرح سے ایف آئی آر چل رہی تھی، جس طرح سے پروسیڈنگ چل رہی تھی، اس سب کو ایک دم ایکسیپشنلی ڈیل کیا گیا اور ایکسٹراآرڈنری سرکمسٹانسز بنا کر ان کو اس طریقے سے جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو ہمارے خیال میں یہ ناانصافی ہوئی ہے جو فیصل رضا عبدی صاحب کے ساتھ انجام پائی ہے، اور ہمارا اپنا خیال ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ حکومت یہ رسک نہ لے کہ معاملہ جلوس کے ٹائم تک پہنچ جائے۔ ہمارا اپنے خیال ہے ابھی ماہ سفر کی ابتدائی چند تاریخیں ہیں، اور یہ رسک نہ لیں کہ معاملہ چہلم کے دن تک پہنچے۔ اگر چہلم کے دن تک معاملہ پہنچ گیا، میرا اپنے خیال ہے قوم ریئیکشن دکھائے گی، اور وہ ریئیکشن کسی کے بھی حق میں نہیں ہوگا۔ تو میرا اپنے خیال ہے، ہمارا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو پہلے بات تو یہ کہ اس کو ریکٹیفائی کرے، ایک آدمی کے ساتھ اس طریقے سے ناانصافی کی جا رہی ہے، اس کو ازالہ کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بھی پروسیڈنگ تھی، اس پروسیڈنگ کو اس وقت کریکشن میں آنا ضروری ہے، اور فیصل رضا عبدی صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے باہر ہونا چاہیے، اس طریقے سے اندر ہونا اچھا نہیں ہے۔ اور اگر یہ لمبا ہوتا چلا گیا یہ واقعہ، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ قوم کے پاس حق ہوگا کہ پھر وہ ریئیکشن دکھائے، اور وہ اپنے معاشرتی طاقت کو استعمال کرے تاکہ انشاءاللہ اس بے گناہ کو جیل سے باہر لے کر آئے انشاءاللہ تعالی۔ خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا ان کو باعزت آزادی و رہائی نصیب فرما، اور پاکستان کے تمام شہریوں کو عدل حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما، جو پاکستان کو ظلم کا گڑھ بنانا چاہتے ہیں، ظلم کی حکومت بنانا چاہتے ہیں، خدا ان سب کو ان کے ارادوں میں ناکام فرما۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کہ مثلا یہ واقعہ ہوا، سب کے پیچھے بنیادیں ہوتی ہیں، سب کے پیچھے، میں جیسے کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، جو بھی رسم و رواج ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک فکر ہوتی ہے۔ یہ کہ ان کو اس طرح سے پکڑا گیا اور ڈال دیا گیا جیل کے اندر، وہ بھی ان حالات کے اندر، سب کے پیچھے ایک فکر ہے، اور فکر کیا ہے، یہاں پر عدالتی نظام قائم نہیں ہوا ہوا، سب کو صاف نظر آ رہا ہے کہ بھائی ایک ملک ہوتا ہے، ایک معاشرہ ہوتا ہے جہاں پہ ایک عدالتی نظام اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر عدالتی نظام اپنا کام کر رہا ہو تو سب اس عدالتی نظام کے تابع ہوتے ہیں پھر، اور یہ کہ ایکسیپشنلی ایک کو تابع کرو دوسرے کو آزاد چھوڑ دو، یہ تو اس کا مطلب ہے نظام نہیں ہے۔ اور نظام نہ ہونا مفاد پرستی کی وجہ سے ہوتا ہے، جب لوگ مفاد پرستی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر نظام باقی نہیں رہتا۔ تو یہ پاکستان کی بدقسمتی کچھ اندر سے اور کچھ باہر سے کہ مفاد پرستی اتنی زیادہ پھیلا دی گئی ہے کہ سسٹم ختم ہو گیا۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، اور موضوع کے اندر اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی معاشرہ اگر اچھائی لانا چاہتا ہے، اچھائی کیسے آتی ہے، رسم و رواج کے اندر، مجھ سے مختلف معاملات کے اندر۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد، صلی اللہ۔ یہ جو سوسائٹی کے اندر مختلف کاموں کی ترتیب ہے، میں تھوڑا سا اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں پوری ایک چین چل رہی ہوتی ہے، فاؤنڈیشن میں چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے، یا ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کو میں اور آپ اتنی اہمیت نہیں دیتے، ہوتا بڑا ہے لیکن ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے، وہ تھوڑا تھوڑا چلتا ہے مختلف اسٹیپس کے اندر ایک ایسی جگہ آ کے پہنچ جاتا ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوتا. اسٹارٹنگ پوائنٹ ایک ایسا ہوتا ہے جس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہوتی, تھوڑا آگے بڑھتا رہتا ہے ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے پھر ناقابل برداشت ہوتا ہے. بالکل واضح مثال. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اہل بیت کے فرمان سے مثال لائیں تو اس میں مضبوطی زیادہ ہوتی ہے. ظاہر مثلا جو خطبات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہیں اور ایسی کتابیں ہیں جس میں بعض ایسے بہت منتخب خطبوں کو جمع کیا گیا ہے, تو ان میں سے ایک خطبہ وہ ہے جو بی بی نے دربار میں ارشاد فرمایا, ایک اور خطبہ ہے جو بی بی نے اپنے گھر میں جب انصار کی خواتین ان سے ملنے آئیں تھیں تب ارشاد فرمایا تھا. دونوں خطبے ترجمہ ہوئے بھی اور کتابی صورت میں بھی موجود ہیں, انٹرنیٹ پہ موجود ہیں اردو میں. وہ خطبہ جو بی بی نے گھر پہ ارشاد فرمایا تھا اس میں تصور فرمائیے کہ 11 ہجرہ کو خطبہ ارشاد فرمایا, 11 ہجرہ کو پہلی جنگ جو مسلمان معاشرے کے اندر لڑی گئی ہے اس کے بعد وہ 36-37 ہجرہ میں, 36-37 ہجرہ میں کتنے سال کے بعد, تقریباً 25 سال کے بعد, 25 سال کے بعد پہلی جنگ لڑی گئی ہے جو کہ جنگ جمل تھی. 11 ہجرہ میں بی بی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم نے امیر المومنین کا نام لیا کہ ان کو حق نہیں دیا, اب تم لوگ شمشیروں کے چلنے کا انتظار کرو, اب نیزے چلیں گے, شمشیریں چلیں گے. اچھا جو لوگ 11 ہجرہ میں بی بی کے اس مقام و منصب کو جانتے تھے یا تھوڑی بہت آشنائی رکھتے تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ہوگا, ٹھیک. لیکن جو نہیں پہچانتے تھے وہ کس بات پہ حیران ہو رہے ہوں گے, کون سی شمشیر, کون سا نیزا, کون چلائے گا شمشیر, کون چلائے گا نیزا, یہاں کچھ آئی نہیں. اب یہ تو انہوں نے بصیرت سے دیکھا اور یہ تو خود 25 سال کی بات کی, وہ نیزے اور شمشیریں تو آج تک چل رہی ہیں, 14 سال ہو گئے. سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ مثلا امیر المومنین کو حق نہیں دیا اس میں اور شمشیروں کے چلنے میں رابطہ کہاں ہے, اسٹیجز کیا ہیں, یہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے. کاش ہمیں یہ چین سمجھ میں آ جائے. اگر یہ چین ہمیں سمجھ میں آ گئی تو یہ سمجھنے ہمیں معاشرے کو سمجھنے میں بنیادی کام حاصل ہو گیا, صحیح. اب میں ایک دعا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں, ان میں سے ایک یہ رابطے ہیں. روایتوں میں بھی بیان ہوئی ہیں, آیات میں بھی ظاہر بیان ہوئی ہیں, دعاؤں کے اندر بھی بیان ہوئی ہیں. ایک دعا ہے 15 شعبان کی رات کے لیے. اچھا 15 شعبان کی رات چونکہ ظاہر ہے کہ وقت کے امام سے منسوب ہے تو اس میں دعاؤں کے اندر کہیں نہ کہیں اس ٹائپ کے میسیجز ہیں کہ جو امام کی تشریف آوری کے حوالے سے ہیں, امام کے کام کے حوالے سے ہیں. اس میں سے ایک دعا ہے جو شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان کے اندر لکھی ہے اور اس کے آغاز میں ہے کہ خدایا اپنے خوف و خشیت میں سے ہمیں اتنا تقسیم کر دے کہ ہم گناہ نہ کریں. ایک جگہ چل کر ارشاد فرمایا, چند جملات ہیں اس دعا کے اندر, زیادہ بڑی دعا نہیں ہے لیکن جامع دعا ہے. اس میں ایک جگہ بھی فرمایا کہ ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مفزع علمنا, خدایا دنیا کو ہمارا اصلی ہم و غم قرار نہ دے. یعنی کیا مطلب؟ کوئی زندگی گزارتا ہے دنیا کے لیے, کامیابی خوشی ناکامی اور تمام اپنی سعادتیں دنیا میں دیکھنے لگتے ہیں. زبان سے شاید آخرت کہتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں اللہم ادخلنی الجنہ, خدا میں جنت میں داخل کر, لیکن سب زبان سے کہتے ہیں, سب کچھ ڈھونڈ رہے ہیں دنیا کے اندر. فرمایا خدا ہمیں ایسا قرار نہ دے, ربنا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مفزع علمنا, اور ہمارے علم کی انتہا دنیا قرار نہ دے. ہمارا ہم و غم ہمارے علم کی انتہا دنیا قرار نہ دے. اگلا جملہ کیا ہے؟ ولا تسلط علینا من لا يرحمنا, ہم پر ان لوگوں کو غلبہ نہ دے جو ہم پہ رحم نہیں کریں گے, صحیح. پہلا جملہ کیا ہے؟ خدایا دنیا کو ہمارا ہم و غم قرار نہ دے, ہمارے علم کی انتہا قرار نہ دے. تیسرا جملہ, ان لوگوں کو ہم پہ غلبہ نہ دے جو ہم پہ رحم نہیں کریں گے. اچھا اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر یہ معصوم کا کلام نہ ہوتا کسی عام آدمی نے بولا ہوتا، کوئی شاعر ہوتا، کوئی حتیٰ محقق ہوتا، تو ہم سوچتے کہ دو علیحدہ ٹاپک کے اوپر دو جملے بول دیے. اہل بیت تو ایسا نہیں ہے. دو جملے ارشاد فرمائے، یہ پہلے ہے یہ بعد میں ہے، کوئی راز ہے یہاں؟ یہی جملہ کیوں بعد میں ہے؟ اس میں بھی راز ہے. اب تھوڑا سا اس کی چین کے اوپر غور کرتے ہیں. اگر لوگ ایسے لوگ ہوں کہ جو دنیا کو اپنا ہم و غم بنائیں تو کیا ہوگا؟ اگر لوگ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کو ہم و غم بناتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی دنیا پرست ہیں، دنیا پرست ہیں، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ہے، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں، دنیا کی محبت کو، اردو لفظ ہے، اردو کا جملہ ہے، اس کو عربی میں لائیں تو کہتے ہیں حب الدنیا، دنیا کی محبت. حب دنیا کے لیے روایت کہتی ہے حب الدنیا رأس کل خطیت، ہر غلطی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، ہر غلطی کی جڑ دنیا کی محبت. گہرائی، البتہ عربی میں لفظ سر استعمال ہوا ہے، ہر غلطی کا سر دنیا کی محبت ہے، لیکن ہمارے اردو محاورے میں سر کی جگہ جڑ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں بہرحال، تو اس لیے میں نے اس کو ترجمہ کیا. ہم لفظ پہ لفظ، مکھی پہ مکھی تو نہیں بٹا سکتے اس کو، ہمیں دیکھنا پڑے گا اردو محاورے میں کیا ہوتا ہے. تو فرمایا ہر برائی کی، ہر غلطی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی قوم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے، اب ہر برائی اس کے اوپر آئے گی. اچھا، روایت نے کیا بتایا؟ دعا نے کہا برائی کیا آئے گی؟ وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے جو ان پہ رحم نہیں کریں گے. کیوں ایسا ہوگا؟ مثلا اگر لوگ دنیا پرست ہوں گے تو بہادر ہوں گے یا بزدل ہوں گے؟ اب تھوڑا سا شاید ضرورت نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا ٹچ کر رہا ہوں. ہمارے پاس مختلف قوموں کو پہچاننے کے لیے مختلف سائنسز ہیں. مثلا ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تاریخ میں، تھوڑا سا ہم راستے سے ادھر ادھر جا رہے ہیں، لیکن میں ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کا شاید کوئی انٹرسٹ اس میں جنریٹ ہو جائے. مقدمہ ابن خلدون نام کر کے ایک کتاب ہے، ابن خلدون مورخ ہے، اس نے کتاب لکھی تھی جو اس کے ہسٹری کی بک کا ایکچولی پریفیس تھا، لیکن وہ پریفیس اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ خود ایک کتاب بن گئی. اس کتاب میں اس نے فلسفہ تاریخ، فلسفی آف ہسٹری کو ڈسکس کیا، جو بعد میں ویسٹ میں اس کے بعد آنے والے 700-800 سال کے بعد جو اسکالرز آئے تو ان کو کہتے ہیں وہ اس کے بانی ہیں. حماقت ہے، 800 سال پہلے وہ ابن خلدون آ چکا تھا، اس نے ہسٹری آف فلسفی آف ہسٹری کے اوپر بک لکھی ہوئی تھی، اس کو کوئی بانی نہیں کہتا، اور جو 800 سال کے بعد ویسٹ میں آئے ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو شروع کیا تھا. اس نے شروع نہیں کیا تھا، ادھر سے شروع ہوا تھا، اور انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ تاریخ کے فلسفے کو قرآن سے حاصل کیا تھا. تو انہوں نے یہاں پہ ایک ڈسکشن کیا کتاب میں، اور کہا کہ بھائی قوموں کا تسلسل کیا ہوتا ہے. تو جو قومیں صحراؤں میں رہتی ہیں وہ زیادہ بہادر ہوتی ہیں، یا وہ قومیں جو دیوار کے اندر فصیل بنا کر شہر کے اندر رہتی ہیں، کون سی قوم زیادہ بہادر ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو صحراؤں میں رہیں گے وہ زیادہ بہادر ہوں گے، جو فصیل بنا کے رہیں گے وہ زیادہ بہادر نہیں ہوں گے. کیوں؟ جو دیواروں کے اندر رہتے ہیں وہ اپنی طاقت کے بجائے دیواروں پہ انحصار کرتے ہیں، یہ دیوار بچائی. جو صحرا میں رہ رہا ہے اس کو پتا ہے یہاں کوئی دیوار نہیں بچائے گی، جو بچائے گا وہ میں خود ہی ہوں، مجھے خود آنا پڑے گا، کودنا پڑے گا میدان میں. صحیح ہے. تو یہ نڈر ہوں گے، یہ بہادر ہوں گے. اچھا، جو گھروں میں رہیں گے وہ زیادہ بہادر ہوں گے، جو خانہ بدوش ہوں گے وہ زیادہ بہادر ہوں گے. کون سے لوگ زیادہ بہادر ہوں گے؟ تو اس نے کہا خانہ بدوش زیادہ بہادر ہوں گے. کیوں؟ خانہ بدوش کسی قوم کو چیلنج کرنے سے نہیں گھبرائے گا، وہ کہے گا میں کل کندھے پہ رکھوں گا اپنا خیمہ اٹھا کے نکل جاؤں گا، بے عزتی اتنی آسانی سے برداشت نہیں کرے گا. جس کا گھر ہوگا وہ کیا سوچے گا؟ اگر میں نے اس کو چیلنج کر دیا میرے گھر پہ حملہ کرے گا، پھر میں کہاں جاؤں گا؟ تو وہ بزدلی کا شکار ہوگا. اس طرح کے انٹریکشنز قوموں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بھائی وہ جو صحرا میں رہنے والے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، جو شہروں میں رہنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. اب ایک مسئلہ ہے، جو پہاڑ میں رہنے والا ہے وہ زیادہ ایڈونچرس کو قبول کرے گا، یا وہ جو میدانوں میں رہنے والے ہیں؟ ایکچولی جو پہاڑ میں رہنے والا ہے وہ ایڈونچرس کو زیادہ دیکھ رہا ہوگا، تو وہ ٹف ہوگا. ان سب کو دیکھتے ہوئے جو دنیا پرست ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں یا بزدل ہوتے ہیں؟ دنیا پرست بزدل ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کو ہمیشہ خوف لگا ہوتا ہے کہ دنیا میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، یہ دنیا کو بچانے کی خاطر ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے۔ اچھا، یہ ہمیں معلوم ہے کہ شیطان کے حربوں میں سے دو حربے دنیا پرستوں کے نصیب میں آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک خوف اور ایک لالچ۔ شیطان دو چیزوں سے بہکاتا ہے، ایک خوف سے ایک لالچ سے۔ دنیا پرستوں کے نصیب میں دونوں آتے ہیں، یہ خوف زدہ بھی رہتے ہیں کہ جو ہاتھ میں ہے یہ نکل جائے گا، لالچ میں بھی رہتے ہیں اس کے ہاتھ میں یہ سکہ ہے یہ بھی میں لے لوں کسی طریقے سے۔ صحیح، دنیا پرست بزدل ہوتے ہیں۔ اچھا، جب دنیا پرست بزدل ہوتے ہیں تو لوگ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے سروں پہ حکومت کرتے ہیں اور ان کو اس خوف میں رکھتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ تو یہ دنیا پرستوں، دنیا پرست ظالموں کی حکومت کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، جب یہ ظالم ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں تو کیا پھر ان پہ رحم کرتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ عدل کرتے ہیں؟ نہیں۔ جب یہ ظالم دیکھتے ہیں کہ یہ بزدل لوگ ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ رحم نہیں کرتے بلکہ شدت کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر، اور یہ دنیا پرست لوگ اس کے اندر پستے چلے جاتے ہیں۔ اہل بیت نے دعاؤں کے اندر یہ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر ظالم حکومت نہ کریں، بے رحم حکومت نہ کریں، تو کیا کرو؟ دنیا پرستی چھوڑ دو، آخرت کی طرف آؤ، پھر تم پہ حکومت نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ دیکھیے، جو آخرت پرست ہوتا ہے، جو آخرت کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو ایک دنیا پرست ظالم آئے گا اور کہے گا اگر تم نے یہ نہیں کیا نا تو میں تمہاری دنیا برباد کر دوں گا، تو وہ کہے گا میں دنیا کی خاطر تمہارے سامنے سر بھی نہیں جھکاؤں گا، تو لوٹو، جو برباد کرنا ہے برباد کرو، میں تمہارے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ کس کی طرح؟ حضرت ابو ذر غفاری کی طرح۔ کیا لوٹ لو گے؟ وہ ہم لوگ کیا مذاق میں کہتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی کنگلا تھا، اس کے سامنے ایک آدمی پستول لے کر آیا، کہنے لگا سب کچھ مجھے دو ورنہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، اس نے کہا یہ جیب خالی ہے، کیا لوٹو گے میرے پاس، ہے ہی نہیں میرے پاس لوٹنے کے لیے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو تاریخ کا جو مارکہ ہے نا ہم لوگوں کے پاس، تشیع کے پاس، اسلام کے پاس، میں جملہ توڑ کے عرض کر رہا ہوں اس بات کو، وہ یہ کہ ہمارے پاس اعلیٰ انسانیت کے کیریکٹرز کی کوئی کمی نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ صرف یہ ہے کہ میں اور آپ کیا کریں، ان کیریکٹرز سے کوئی ایک ایک صفت لے کر اپنی زندگی اس پہ لگا دیں۔ مثلا کاش 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 ہم لوگ حضرت ابو ذر کے 50% بہادر بن جاتے، تو ہم ایسے انسان ہوتے کہ ہمارے سامنے کوئی ظالم جابر کچھ نہیں کر سکتا۔ جب الوداع کرنے آئے امیر المومنین اپنی اولاد طاہرہ کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری کو الوداع کرنے کے لیے، تو اس موقع پہ خطبہ ارشاد فرمایا امیر المومنین نے، فرمایا ابو ذر جس سے یہ تمہارے بارے میں ڈر رہے ہیں وہ دنیا ہے اور تمہیں دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اور جس سے تم ان سے ڈر رہے ہو وہ تمہارا دین ہے اور تم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو، یہ تمہارے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اپنی دنیا سے ڈر رہے ہیں نا، تم اپنے دین سے ڈر رہے ہو، تم یہ سوچتے ہو کہ میں نہیں بولا تو میرا دین ختم ہو جائے گا، تمہارا دین محفوظ ہے، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ابو ذر بولے گا تو ہماری دنیا جائے گی، اور یہ دنیا کبھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، یہ ذلیل ہوں گے اس کے ہاتھ۔ یہ وہ طاقت ہے جو دین انسان کو نصیب کر دیتا ہے، انسان حضرت ابو ذر کی طرح بہادر ہو جاتا ہے۔ اب مشکل کہاں پہ آتی ہے؟ ہیں تو مسلمان ہیں، حتیٰ معذرت کے ساتھ عرض کروں، ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، دنیا پرستی سے جان نہیں چھڑا سکے، ہاں اب کمزوری آئے گی۔ اگر قوم واقعاً حل کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ پاکستان کے اندر، عدل و انصاف ہو، ظالم نہ ہو، حل یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جج سے لڑ لیں، ایک وزیر سے لڑ لیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اصل مسئلہ اگر کسی نے حل کرنا ہے، کوئی ممکن ہے کہ یہ تو آج کی بات نہیں ہے تو پھر 30 سال لگ جائے گا، ہاں بالکل 30 سال لگے، 40 سال لگے، 50 سال لگے، اصل حل کہاں پر ہے؟ دنیا پرستی ختم کرو، دنیا پرستی ختم کرو۔ جب ہم دنیا پرستی ختم کریں گے نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ کیسے؟ آنکھوں کے سامنے ہے، اچھا دور ہے ہمارے پاس، تو مثالیں موجود ہیں، حزب اللہ کی طرح جس کے سامنے وہ کھڑے ہیں دنیا میں کوئی ہے کہ وہ کہے کہ مثلا یہ صہیونی ہو, فوج کم تھی, پوری دنیا کہہ رہی تھی یہ ہیں پتہ نہیں کون کون سے خواب و خیال بنا بنا کے انہوں نے پوری دنیا میں ہمارے بچوں کو بھی سکھائے ہوئے تھے, صہیونی حکومت ایسی ہے, صہیونی فوج ایسی ہے. الحمدللہ رب العالمین ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیا جو پہلے کے لوگ خواب میں نہیں دیکھ سکتے. میں اپنی ایج میں اس پچھلی نسل جو خوفزدہ نسل تھی اور یہ نسل جس کو بہادر ہونا چاہیے اس کے لنک پر ہوں, ہم اس کے لنک پہ بیٹھے. ہم نے اپنے ابتدائی زمانے میں مسلمانوں کو انتہائی بے بس اس نے دیکھا ہے, کم سے کم آپ اور میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. الحمدللہ اپنی جوانی کے بعد سے مسلمانوں کی طاقت آتی دیکھی ہے, خاص کر جیسے یہ ایران کے اندر ہوا, حزب اللہ کے اندر ہوا, طاقت دیکھی. یہ نسل اس اعتبار سے بہت اچھی نسل ہے, اس نے اچھی مثالیں بہت دیکھی. میں آپ کی خدمت میں پہلے شاید عرض کر چکا ہوں, ہم لوگوں کو تو یہی سمجھ میں نہیں آتا تھا یاسر عرفات اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے, یقین مانے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. انور السادات جس دن مرا, جس دن اسے قتل کیا تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے اپنے دماغ کے اندر, میں نے وہ منظر دیکھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں کہا پتہ نہیں اچھا آدمی تھا یا برا آدمی تھا, کیا تھا یہ. اب انور السادات کو میں گالیاں دوں گا شاید, مثلا آج کا معاشرہ کھڑے ہوئے گالیاں دے گا, لان کرے گا اس نے وہ بدبخت انسان تھا جس نے صہیونی ریاست کے ساتھ سب سے پہلا ایگریمنٹ کیا تھا, اس وقت پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون صحیح تھا کون غلط. وہ ایسی نسل تھی, مصیبت میں پڑی ہوئی نسل تھی. جو شاہ فیصل مارا گیا کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بھائی یہ کون سا آدمی تھا, اچھا آدمی تھا برا آدمی تھا, اس قسم کی ایک نسل میں تھی. آج تو بہت اچھا دور ہے, ہاں سخت دور ہے, سخت دور جو بحرین میں ہو رہا ہے سخت نہیں ہے, بہت سخت ہے. جو یمن میں ہو رہا ہے یہ سخت نہیں ہے, بہت سخت ہے. لیکن خوبی کیا ہے, مقاومت کا دور ہے. اگر یمنی دنیا پرست ہوتے تو یہ مقاومت کر سکتے تھے؟ نہیں ہو سکتی تھی. دنیا پرستی کے ساتھ یہ جمع نہیں ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں دنیا پرستی سے لڑنا پڑتا ہے. تو ہم اگر پاکستان کے اندر حقیقی اسلام کا نام لینا چاہتے ہیں, تشیع کی عزت و آبرو سلامتی اس پاکستان کی دیکھنا چاہتے ہیں, دنیا پرستی سے لڑنا پڑے گا. اب مشکل کہاں پر ہے معاشرے, یہ تو ہو گیا انالیسس کہ معاشرے کی اصل مشکل کہاں پر ہے, عرض ہو گیا دنیا پرستی. صحیح کیسے ہوگا, کہاں سے صحیح ہوگا اور کس طریقے سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں, تو ایک محاورے سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک محاورے میں کہتے ہیں, اس کا ترجمہ یہ بنے گا, کہتے ہیں اگر کوئی چیز خراب ہو جائے, جیسے کوئی کھانے پینے کی چیز ہو اس کے خراب ہونے کا خوف ہو, جیسے مثلا گوشت ہوتا ہے وغیرہ, تو اسے نمک لگاتے ہیں کہ بھئی نمک لگا دو چھوڑ دو خراب نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں کہ بدبختی وہ دن ہے جب نمک خراب ہو جائے, اب کیا ہوگا. دین کا کام تھا کہ دنیا پرستی ختم کرے, بدبختی اس دن ہے جب دیندار دنیا پرست ہو, جب دینی مراسم دنیا پرستی کی زد میں آ جائے, بدبختی اس دن ہے. اب کون صحیح کرے گا. اور یہ وہ چیز ہے جو میں دوسری تیسری مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے نا کہ دین کے نام پہ دنیا پرستی ہو رہی ہے, تو آدمی سوچتا ہے لو اس دین نے دنیا پرستی سے لڑنا تھا, اس نے تو صحیح کرنا تھا, خود یہ دنیا پرستی کی زد میں آ گیا, اب یہ کون صحیح کرے گا, اسے کیا صحیح کرے گا. دنیا پرستی صحیح کرے گا, دنیا پرستی بڑھائے گا, وہ تو اپنے ایک ایک ایکشن سے بڑھائے گا, اور چین ریاکشن جو چلے گا تو پھر کچھ نہیں بچتا پھر یہاں پہ. اب اس خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے دینی مراسم میں سے دنیا پرستی کے سارے مظاہر ختم کرنے پڑیں گے. اب اس کے پیچھے کوئی مخالفت کرے تو ٹھیک ہے کرے، لیکن اصل یہی ہے، بنیاد یہی ہے کہ بھائی دنیا پرستی کے لڑے بغیر یہاں پہ کوئی چیز صحیح نہیں ہو پائے گی. تو آپ اپنے دینداری کے اندر یہ دیکھیں کہ کون کون سی جگہیں ہیں جو صرف دنیا پرستی ہو رہی ہے، اس کو صحیح کریں. اور میں نے آج ہی بالکل فنڈامنٹل بات یہ عرض کی کہ رسم کے ساتھ ایسوسیٹڈ کوئی غلط چیز ہو رہی ہوتی ہے، وہ جو ساتھ چل رہا ہے اسے ختم کرنا ہے، نہ کہ خود معاملے کو ختم کرنا. تو ہمارے پاس مثلاً فرض فرمائیے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، ہم صدقہ خیرات دینے میں دنیا پرستی کرنے لگے. صدقہ خیرات میں دنیا پرستی کیسے ہوتی ہے؟ دکھاوا، جو اتنے پیسے دے گا اسے مائک پہ بلایا جائے گا. اچھا، مائک پہ بلانے کا اسٹینڈرڈ کیا تھا؟ زیادہ پیسے دینا. کوئی یہ طے، ذرا گہرائی دیکھے گا، کیا کوئی یہ طے کر کے بلائے گا کہ اس نے اپنی انکم کا کتنے پرسنٹ دیا ہے؟ ہاں پھر بلاؤ. مثلا ہم یہ کہیں کہ جو اپنی کمائی کا 50% دے گا اس کو ہم مائک پہ بلائیں گے، اب چاہے 10 روپے دے. ہاں اب صحیح ہے کہ بھائی اس آدمی کے پاس 20 روپے کمائی تھی، اس نے 50% کی قربانی دے دی، ہاں اسے بلاؤ. مثلا اب جو آپ نے بلایا یہ پیسے پہ نہیں بلایا ہے، ایثار پہ بلایا ہے. ایثار کو ویلیو دی ہے، پیسے کو نہیں دیے. کیوں؟ ایک آدمی آئے کہ اس نے 10 روپے دیے تھے، اس کو مائک پہ بلایا میں 5000 دیتا ہوں، تو ہم کہیں گے نہیں، یہ بتاؤ کیا 5000 تمہاری انکم کا 50% بن رہا ہے؟ اگر تمہاری انکم 1,00,000 روپے ہے تو ہمارے 5000 روپے بن رہے ہیں کتنے؟ 5% مثلاً. یہ صحیح نہیں ہے. ہاں تم 50000 روپے دو تاکہ تم بھی اس 50% پہ پہنچو ایثار کے اوپر، تو پھر تمہارا حق بنے گا. تو میں عرض کیا کر رہا ہوں، یہ میں نے صرف سمبولک مثال دی، ایسا پریکٹیکلی ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں کیا پتا کیا کہہ رہا ہے کیا صحیح. اصل بات کیا ہے، آپ پیسے کو ویلیو نہیں دیں، دل کے اندر جو گزر رہی ہے اس کو ویلیو دیں، پھر آپ کے اور میرے معاشرے کے اندر پیسے کی قیمت نہیں بنے گی، ایثار کی قیمت بنے گی. اس کو کسی طریقے سے، اب اس کو کیسے ڈسٹنگوش کرنا ہے، اس کو ہمیں فرق کیسے ڈالنا ہے، ایک دو جگہیں تو بہت سادہ سمجھ میں آتی ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب جو قدیم زمانے میں ہم سے کہا کرتے تھے اور ہم لوگ شاید نہیں سمجھ پاتے تھے اس وقت، وہ یہ کہ بھائی اگر کوئی خلوص نیت سے اپنی توانائی بھر دین کی خدمت میں ایک کھجور کا دانہ بھی کھلائے تو قیمت کتنی ہے؟ روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ مثلا روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم مومن کو افطار کراؤ چاہے کھجور کے ایک دانے پر کیوں نہ ہو. اچھا یہ نبی نے کس کے لیے کہا؟ یہ نبی نے اس کے لیے کہا ہے جس کے پاس افطار کرانے کی طاقت نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ افطار کرائے. تو اللہ کے نبی ارشاد فرمایا ہے تمہارے پاس جو طاقت ہے اگر ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی نہ افطار کرا دو اس کی قیمت اچھی ہے. یہاں پہ اللہ کے نبی کیا دیکھ رہے ہیں، کھجور کا دانہ دیکھ رہے ہیں یا نیت دیکھ رہے ہیں؟ نیت. نیت روایت بہت پرانی، بار بار عرض کرتا ہوں، کوئی مر گیا ایک گودام بھر کے اناج غلہ چھوڑ کے مرا، اللہ کے نبی کو وصیت کی کہ آپ آ کر تقسیم کریں، اللہ کے نبی تشریف لے گئے اس کو تقسیم کر دیا. جب ختم ہو گیا تو فرمایا اس میں جھاڑو دے دو تاکہ کچھ بچے تو وہ بھی ہم دے دیں. لے کر آئے ایک کھجور کا دانہ چھوٹا سا تقریباً کہہ لیے سڑا ہوا، اللہ کے نبی نے وہ دیکھا اور فرمایا کہ اپنی زندگی میں یہ دانہ دیتا تو اس پورے گودام سے بہتر تھا، اپنی زندگی میں یہ دانہ دیتا ایک کھجور کا دانہ یہ پورے گودام سے بہتر تھا. کیوں؟ اپنی زندگی میں دینے کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے اوپر ایثار کر کے دیا تھا. اب مرنے کے بعد دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہا ہے جب تک میں اسٹور کر سکتا تھا میں نے اسٹور کر لیا، اب جب کہ مجھے معلوم ہے کہ میری قبر گودام میں نہیں بنے گی اور نہ یہ گودام میری قبر کے اندر جائے گا، اب میں اس کو اللہ کے نام پر، اس کی کیا قیمت ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا کھجور کے سڑے ہوئے دانے کے برابر بھی نہیں، دے دے اب کا فائدہ. ہم اور آپ بھی ایسے ہیں، ہم اور آپ دیکھیں کہ بھائی کہاں ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں
کہا ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں. یہ جو خلوص ہے یہ قیمتی ہے. آپ کو قوم کی اصلاح کرنی ہے نا, یقین فرمائیے سب سے بڑی اصلاح یہی. کیا اصلاح؟ نیتوں کو خالص کرو, سب سے بڑی اصلاح یہی. اب دیکھیں میں نے کہاں سے آپ کو چین لا کے عرض کی کہ دعا نے کہا خدایا ہم پر ان لوگوں کو قابض نہ کر جو ہم پہ رحم نہیں کرتے. یہ جو قبضہ کرنے والے ہیں یہ کیوں قبضہ کر پائیں؟ اس لیے قبضہ کر پائیں کہ لوگ دنیا پرست ہیں. اگر دنیا پرست نہ ہوں تو ان پہ قبضہ نہیں ہو سکتا. اور میں نے اس کی پوری چین آپ کی خدمت میں جہاں تک میرے لیے ممکن تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ چین کیسے بنتی ہے. باٹم لائن میں جا کر جو چیز ہمارے پاس سولوشن کے طور پہ دین سے آتی ہے وہ یہ کہ معاشرے سے دنیا پرستی ختم کرو, تمہیں ظالموں سے بھی نجات مل جائے گی, عزت بھی مل جائے گی. اب یہ دنیا پرستی کیسے ختم ہوگی؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, بار بار عرض کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے مظاہر جو دنیا پرستی کے ہیں اس سے لڑیں. دو دن پہلے ایک مثال دی تھی, اسی کو بڑھاتے ہوئے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب مجھے کوئی لباس خریدنا ہے, کپڑا خریدنا ہے. ایک کپڑا فرض کر لیتے ہیں ابھی کہ دونوں مساوی قیمت کے ہیں, دونوں مساوی قیمت کے ہیں. ایک کپڑا آرام دہ ہے, شان و شوکت نہیں ہے. ایک کپڑا شان و شوکت ہے, آرام دہ بھی ہے, میں کنسیشن دے رہا ہوں. اچھا معمولاً ایسا نہیں ہوتا, اگر شان و شوکت ہوتا آرام دہ نہیں ہوتا کمبل دے رہا ہوں. لیکن میں کہہ رہا ہوں چلو ایک دنیا کا آئیڈیل کپڑا بن گیا. ایک کپڑے میں دونوں برابر کی قیمت کے ہیں, شان و شوکت ہے, آرام بھی ہے. ایک کپڑے میں شان و شوکت نہیں ہے, آرام ہے, دونوں برابر کے پیسے رکھتے ہیں, آپ کون سا لیں گے؟ جس میں شان و شوکت بھی ہو اور آرام بھی ہو. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ مت کریں. کیوں؟ کپڑے سے شان و شوکت دکھانا اسلام کی ثقافت کے خلاف ہے. اسلام پسند نہیں کرتا کپڑے سے شان و شوکت دکھائی جائے. کیوں؟ اصل شان و شوکت دکھانا اسلام میں صحیح نہیں ہے. کیوں دکھائیں؟ آپ کپڑے کو استعمال کریں کپڑے کے لیے. کپڑا کا استعمال کیا ہے؟ تن کو ڈھانپے, جسم کو آرام دے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اتنا برا پہننے کے لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں؟ نہیں, وہ پہنو جو سب پہن رہے ہیں, جسم کو آرام دے آپ کے. لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو شان و شوکت دکھانی ہے. یہ جو شان و شوکت دکھایا یہ کیا ہوا سر؟ ہوا یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے مقابلے کا ٹریگر دبا دیا ہے جس کا اینڈ ذلت میں ہے. اینڈ ذلت ہے. کیوں؟ آج میں شان و شوکت دکھاؤں گا, کل ایک اور آدمی آئے گا وہ کہے گا اچھا تم نے یہ دکھایا, میں کچھ اور دکھاؤں گا. وہ کہیں اور دکھائے گا, اچھا میں تو کپڑے میں دکھا رہا تھا, وہ گاڑی میں شروع کرے گا. پورے معاشرے میں دولت کی ہرس ہم نے بڑھا دی. جب دولت کی ہرس بڑھی تو لوگ صحیح راستے سے دولت لائیں گے یا غلط سے بھی لائیں گے؟ غلط سے بھی لائیں گے, گردن بھی کاٹیں گے, چوری بھی کریں گے, ڈاکہ بھی ڈالیں گے, سویلائزڈ ڈاکے ڈالیں گے. وہ پرانے زمانے کے بروٹل ڈاکے نہیں ڈالیں گے, سویلائزڈ ڈاکے ڈالیں گے. ایسی ایسی اسکیموں سے ڈاکے ڈالیں گے جس کو پکڑنے کے لیے بھی پتہ نہیں کون کون سے اکاؤنٹنٹ کی فرم بلاؤ گے تو پکڑا جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے یہاں پر, وہ بھی شاید نہ پکڑ سکے, اینرون کی مثال کی طرح. تو آپ نے یہ دوڑ لگوائی کیوں؟ کیوں تم نے لباس سے شان و شوکت دکھائی تو پھر بعد میں یہ مصیبت آ گئی معاشرے کے اندر, ہرس پھیل رہی ہے. اور اس ہرس کی وجہ سے نام نہیں پھیل رہی ہے, اس ہرس کی وجہ سے حقوق پامال ہو رہے ہیں. تو کیا کرو؟ مت دکھاؤ شان و شوکت, گھر بناؤ جس میں سکون سے بیٹھو. یہ مت سوچو کہ اس سے شان و شوکت دکھانی ہے. لباس پہنو تمہارے جسم کے لیے آرام دو, شان و شوکت کی باتیں مت کرو. اچھا اب اتنے آنے پر ذرا سی ایک باریک لائن ہے وہ میں اور عرض کر دوں تاکہ ایسا نہ ہو کوئی سمجھے ہم نہ. ایک تو پتہ نہیں لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں, باقی سب عقل مند ہیں اور بولنے والے سب بے وقوف ہیں. تو کوئی آ کر ہم سے کہتا ہے مولانا ہم آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہے ہیں, ہماری تو لوگ نہیں سنتے نا, آپ کی سنتے ہیں اس لیے آپ بولیے گا اس کو. بھائی تو کچھ تو انصاف کرو کہ میں بھی 30 سال سے یہاں کچھ بول رہا ہوں, تو کیا میں بیوقوفیوں میں بولے چلے جا رہا ہوں؟ کچھ تو تمہاری عقل میں تو ہماری عقل میں بھی تو آ رہی ہوگی. ایک باریک سی لائن ہے, وہ کیا ہے؟ شان و شوکت ایک چیز ہے, ایک ہے سلیقہ. میں گھر بناؤں جس میں رہوں, یہ گھر کا ڈیزائن سلیقہ مند ہو یا بے تکا ہو؟ نہیں, گھر کا ڈیزائن سلیقہ مند ہو, اچھا ہو, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایستھیٹک سینس ہو یا نہ ہو, ایستھیٹک سینس ہو. میں لباس پہن رہا ہوں جسم کے لیے آرام دہ ہے, اتنا بے تکا پہنوں کہ لوگ کہیں گے کہ کیا کیا اس نے. نہیں, یہ نہیں چاہیے, لباس سلیقے کا پہنو. لیکن اس سلیقے کے بعد لائن کراس کرو اور شان و شوکت دکھاؤ. نہیں, یہ نہیں چاہیے. دیکھ رہے لائن کہاں پر ہے؟ آپ کا گھر اچھا بنا ہوا ہو, لاجیکل بنا ہوا ہو, آرام دہ بنا ہوا ہو, اس کا دین مخالف نہیں ہے. دین خود یہی چاہتا ہے آپ کا لباس اچھا ہو, آپ کے جسم کو آرام دہ ہو, یہ دین چاہتا ہے. لیکن اب میں کہوں میں اپنے لباس سے اور اپنے گھر سے شان و شوکت دکھاؤں گا, یہ دین نہیں چاہتا ہے. بہت باریک سی لائن ہے, آپ ذرا سا اس لائن کو کراس کریں تو آپ کو امیر المومنین کا فتویٰ ملے گا کہ اس اونٹ کے گوشت کو کھانا حرام ہے. اچھا, اگر اس کی نیت صحیح ہوتی تو امیر المومنین اپریشیٹ کرتے کہ تم نے اللہ کی راہ میں سو اونٹ قربان کیا, امیر المومنین تعریف کرتے. یہ لائن مس ہو رہی ہے, ہم اس لائن کو مس کر رہے ہیں. اس کو ذرا سا خیال کریں گے بھائی, ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ وہ کام کر دیں جس سے ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنے دین پر کلہاڑی مار دیں. تو اب وہ جو لائن ہے وہ کیا رہے گی؟ دین کے نام پہ اچھا کام کرو, آرگنائزیشن ہونی چاہیے, ایستھیٹکس بھی اچھی ہونی چاہیے, شان و شوکت نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اگر کوئی مجھ سے پوچھے بھائی مجھے چادر بچھانی ہے, دریا بچھانی ہے, شان و شوکت والا لاؤ, میں کہوں گا نہیں. اچھا لاؤ, اچھا اب بچھانے میں ٹیڑھا میڑھا بچھا دوں, چونکہ شان و شوکت نہیں دکھانی لیا تھا ٹیڑھا میڑھا بچھا دیتے ہیں. نہیں, شان و شوکت ایک علیحدہ مسئلہ ہے, آرگنائزیشن ایک علیحدہ ایشو ہے. آرگنائز رکھو اسے, ڈھنگ سے کام کرو, ایستھیٹک کی سینس ہونی چاہیے اس کے اندر, لیکن بس دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے کتنی باریک سی لائن ہے یہاں پر, اس کو ہمیں خیال کرنا پڑے گا. اچھا, میں کیوں اس کے اوپر اتنا اصرار کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ہو کہ دین کے نام پہ دکھاوا ہو وہ بھی نقصان دہ ہے, لیکن دین کے نام پر حسن نہ ہو وہ بھی نقصان دہ ہے, وہ بھی نقصان دہ ہے. کیسے؟ ایک مثال عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی اپنے ذہن میں سوچا تھا میں کہاں پھنس گیا, میں اتنی باریک سی لائن لے کر آ گیا ہوں, اس کو مجھے خود بتانا مصیبت پڑ رہی ہے. صاحب پاکستان سے باہر, پاکستان کے اندر بھی آپ معمولاً مسجدوں میں جائیں, بہت معذرت چاہتا ہوں, ادھر چھپکریاں گھوم رہی ہیں, ادھر مٹی پڑی بھی ہے, ہر طرف بے تکے, ادھر وہ لٹکا ہوا ہے, ادھر یہ لٹکا ہوا ہے. بھائی یہ مسجد تھی, مولا کا فرمان تھا اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم, وہ نظم امر کہاں گیا؟ اچھا کوئی مجھ سے کہے گا اچھا اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہیں کہ مسجدیں ہوٹلوں کی طرح سجیوی ہو؟ نہیں, ہوٹلوں کی طرح سجیوی نہ ہو لیکن نظم و ضبط تو ہو. وہ نظم و ضبط کیوں ختم کر رہے ہو؟ گندگی پڑی ہوئی ہے, بے تکے کام ہو رہے ہیں, چیزیں ان اٹینڈڈ پڑی ہوئی ہیں مسجدوں کے اندر, اس مسجد میں کوئی کیسے آئے گا؟ وہ آیت اللہ قراتی ایک کمیٹی کے ڈائریکٹر تھے, آیت اللہ قراتی کا درس بہت مشہور ہے ایران کے اندر, پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہر جمعرات کو ٹی وی پہ آتا ہے. تو وہ ایک کمیٹی بنائی رہبر معظم نے, جس کا کام تھا معاشرے میں نماز کو فروغ دے, باریک کام تھا. مثلاً کیوں رہبر معظم نے فرمایا کہ بھائی قرآن کی آئے کریمہ واضح, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے. تو اگر کسی معاشرے کو بے حیائی برائی روکنی ہے تو کیا کرے؟ نماز کو پروموٹ کرے, اصلی نماز کو, نہ دکھاوے کی اور نہ ٹکروں والی. اب انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, آیت اللہ خراتی کو اس کا ہیڈ بنا دیا. آیت اللہ خراتی کو کیوں ہیڈ بنایا؟ یہ بہت سکسیزفل آدمی تھے ایک اور تحریک کے اندر, میں بات کو ختم کرنے کی طرف لے کے جاتا ہوں. ہاں میرا ٹائم کافی پہلے ختم ہو چکا ہے شاید، لیکن بہرحال میں بھی لے کے جاتا ہوں. جب انقلاب اسلامی آیا تو ایران کے اندر لٹریسی کا ریٹ کم تھا، لٹریسی کا ریٹ کم تھا. اس وقت ایران شاید واحد اسلامی ملک ہے جہاں لٹریسی کا ریٹ 100% ہے، 100% واحد اسلامی ملک ہے شاید. جو لٹریسی کی موومنٹ چلی، جس کو ہم لوگ یہاں تعلیم بالغان کہتے ہیں، تعلیم بالغان. دیکھیے یہ جو نام رکھے جاتے ہیں نا، یہ بہت کنفیوزنگ نام ہو جاتے ہیں بعض اوقات. جیسے میں نے کہا تھا نا، مستورات کو مستورات کہتے تھے، اب نہیں کہتے. تعلیم بالغان کا مطلب کیا ہے؟ بالغ لوگوں کو پڑھانے کی تحریک. اس میں ایک نگیٹو پہلو ہے، وہ کیا؟ یہ بالغ ابھی تک جاہل تھا، اب ہم اسے پڑھائیں گے. صحیح. ایران میں جو موومنٹ چلی اس کا نام کیا تھا؟ موومنٹ ہے تعلیم کے فروغ کی. نگیٹو کوئی پہلو نہیں ہے اس میں، ہمارے پاس نام ہی جو پڑا وہ اچھا نہیں تھا. بھارت ہمارے یہاں نام تھا اس کا تعلیم بالغان. ہماری تحریک کب چلی، کب شروع ہوئی، ٹی وی پہ آتا تھا یہ کرو وہ کرو، ابھی تک لٹریسی ریٹ کوئی بہت زیادہ امپروو نہیں ہوا. وہ لوگ 100% پہ پہنچ گئے. کیوں؟ ان کی جو موومنٹ چلی اس کے ڈائریکٹر یہ قراتی صاحب تھے. انہوں نے وہ جوش و جذبہ دکھایا کہ پورا ایران 100% تعلیم پہ آ گیا. تو مجھے یاد ہے 86 تھا میرے خیال میں، جب ہمارے مدرسے میں یہ نئے آئے ایک درس دینے کے لیے. میں ایک مدرسے میں تھا، وہاں درس دینے آئے. اس زمانے میں اس موومنٹ کے نئے نئے ڈائریکٹر بنے تھے، آدمی اتنے زبردست تھے. کسی نے ان کو مبارکباد دی کہ آپ جو ہیں وہ تعلیم بالغان کی موومنٹ کے ڈائریکٹر بن گئے. تو کہنے کا ہاں رہبر نے، اس زمانے میں امام خمینی تھے، تو انہوں نے کہا کہ امام خمینی نے مجھے ہماری قوم کے جاہلوں کا سردار بنا دیا ہے. میں جاہلوں کا سردار بن گیا ہوں. تو اس طرح سے ان کی مینٹیلٹی وہ ذرا اچھے طریقے سے ڈیل کرتے تھے. تو نماز میں آئے، اب وہ نماز کی کمیٹی کے ہو گئے، تو انہوں نے لسٹ کیا کہ لوگ مسجد میں کیوں نہیں آتے. لسٹ کیا، ایک دن وہ لسٹ سنا رہے تھے، کہنے کہ ایک وجہ جو لوگ نہیں آتے وہ اس وجہ سے ہے کہ تم لوگ موزے صاف کر کے نہیں آتے. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کہنے کہ ہاں تعلق ہے، سب موزے گندے گندے کر کے لے آتے ہو، کارپیٹ کے اوپر اپنے گندے گندے موزے رکھتے ہو، کارپیٹوں میں سے بدبو آتی ہے، لوگ سجدہ کرنے لگتے ہیں انہیں کارپیٹ میں سے موزوں کی بدبو آتی ہے، تو تم لوگ موزے صاف کر کے لاؤ تاکہ لوگ مسجد میں آیا کریں. واقعاً کنیکشن ہے. بچے ہمارے پاکستان سے باہر، پاکستان کے اندر ہماری مسجدوں میں آئیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بھائی تھوڑا سنبھال لو، تھوڑا. میں نہیں کہہ رہا کہ ہر مسجد میں اے سی لگوا دیں، نہیں کریں، تھوڑا سا طریقے سے بناؤ، سلیقے سے بناؤ. اگر خدا نے عقل دی ہے ہم لوگوں کو، ایک تو ہم لوگ کیا مصیبت یہ کہ مسجد بنتی ہی پاکستان کی بات کروں، اپنی بات میں تشیع کی بات نہیں، قبضے کی زمین پر. اس کے بعد وہ جو بنانے والا ہوتا ہے اس کو نہ آرکیٹیکچرس کی کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ ڈبے کھڑے کرتے ہیں مسجد بنا دیتے ہیں، اس میں تپش گرمی اور اتنا عجیب و غریب ماحول، اس میں ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اے لوگوں آؤ اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے. بھائی کچھ تھوڑا سا سلیقہ ہونا چاہیے، ہم لوگ بھی یہی کریں، تھوڑا سا طریقے سے رکھیں مسجدوں کو، صاف ستھرا رکھیں، ان کے اندر تھوڑا سا لائٹ صحیح ہو، تھوڑا ماحول اچھا ہو. اچھا یہ مادہ پرستی ہے؟ نہیں، یہ مادہ پرستی نہیں ہے، یہ نظم و ضبط ہے. یہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا اس طریقے سے. وہ شان و شوکت نہیں دکھانا چاہتے لیکن نظم و ضبط تو چاہتے. یہ وہ باریک لائن دین کے نام پہ نظم و ضبط ہونا چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے، مادہ پرستی نہیں ہونی چاہیے، دونوں کام حل ہو جائیں گے. لوگ بھی آئیں گے اور دنیا پرستی بھی نہیں ہوگی. دنیا پرستی ہو وہ خطرناک ہے، اور یہ حسن و خوبصورتی نہ ہو یہ بھی خطرناک ہے، دونوں چیزیں خطرناک ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فیضان محترم، اس طرح قوم کی تقدیر بنتی ہے. آج محنت کریں گے، ہم جیسی عمر کے لوگوں کو شاید دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، لیکن قومیں ایسی ہوتی ہیں، ایک نسل محنت کرتی ہے، دوسری نسل اس کا کھاتی ہے. آج ہم لوگ محنت کریں، دنیا پرستی سے لڑیں، قوم بہت اچھی ہے، لوگ بہت اچھے ہیں. دلوں میں جتنی اسلام کی محبت پاکستان میں ہے، بہت کم کوئی اسلامی ملک ہے جس میں اتنی ہے. اسی خاطر پیسے بھی ہیں بیچارے, بہت پیسے, لیکن لوگ اچھے ہیں انشاءاللہ. اور ابھی ایک جو پازیٹیو ٹرینڈ شروع ہوا ہے پورے پاکستان میں, آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً, یہ اہل بیت اطہار کی محبت واپس آ رہی ہے. یہ بہت پازیٹیو ٹرینڈ شروع ہوا ہے, اہل بیت کی محبت آ رہی ہے. یہ نورانیت بڑھے گی انشاءاللہ, اور اس میں ہمیں یقیناً قبول کرنا ہوتا ہے کہ جو قوم کے لوگوں نے اہل بیت کی محبت میں قربانیاں دی ہیں یہ ان کے خون کا اثر ہے. جب وہ خون بہ رہا تھا نا تو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس خون کا کیا اثر ہوگا. اس وقت سمجھانا پڑ رہا تھا کہ بھائی خدا خون ضائع نہیں ہونے دے گا, اس کا اثر ہوگا. دیکھو پاکستان میں کیا ہو گیا. کل تک کوئی سوچ سکتا تھا اہل سنت کے علماء آئیں اور اہل بیت کے مصائب پڑھیں گے؟ ابھی 5 سال پہلے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کوئی کیسے ہوگا. اب ہو گیا, پڑھنا ہے اور پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ہم ہمیشہ سے یہی سوچتے تھے کہ دیکھو ان مصائب میں حقانیت ہے, اہل بیت کے کردار میں حقانیت ہے, اتنی عظمت ہے, ذرا یہ بے وقوفی اور جہالت کو ختم ہو جانے دو, لوگ خود بخود آئیں گے. بھائی جس زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت تھی تب بھی کیا لوگ اہل بیت کے در پہ نہیں آتے تھے؟ تب بھی آتے تھے. اتنا سخت دور تھا, کیوں؟ ان کا کردار ایسا تھا, عظمت تھی کردار کے اندر. اور کتنی چیزیں جس میں کردار کی عظمت نظر آتی. مثلا مولا چوتھے سرکار مدینے میں تشریف فرما, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دشمنوں نے کیا کچھ نہیں کیا امام کے ساتھ, سختیوں میں رکھا, مصائب میں رکھا. ایک موقع پہ مدینے کے اندر ایک طوفان کھڑا ہو گیا مخالفت کا, بنی امیہ کی مخالفت کا, بنی امیہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. بعد میں جو بنی امیہ کا حکمران تھا جس نے امام کو بہت تنگ کیا تھا ایک زمانے میں, اس کو لوگوں نے ایک درخت سے باندھ دیا. درخت سے باندھ کے بعد بلا وجہ میں, یعنی بغیر کسی قاعدے قانون کے, ہر ایک نے اپنا انتقام لینا شروع کر دیا. ابھی لوگ یہ کر رہے تھے, امام وہاں سے گزرے. جب امام وہاں سے گزرے تو لوگ رک گئے. اب لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر کسی نے اور نے اس کو جوتا مارا ہے, پتھر مارا ہے, لاٹھی ماری ہے, امام کا تو حق سب سے زیادہ ہے. امام تشریف لائے اور امام نے کہا جب تک یہ طاقتور تھا تم لوگ خاموش بیٹھے رہے, اب یہ کمزور پڑ گیا تو اب اس طرح بدلے لے رہے ہو. جیسے ہی امام نے جملہ بولا, وہ جو درخت سے بندھا ہوا تھا نا, اس نے آئے کریمہ پڑھی, کہنے کا اللہ ہی جانتا ہے رسالت کہاں قرار دے. یہ خاندان رسالت کا خاندان. آج موقع تھا بدلہ لینے کا, نہیں بدلہ لیا. اگر کسی نے اپنے گھر کے دروازے پر کچھ ہونے کی وجہ سے مارا تھا تو امام کے پاس تو بدلہ لینے کی بہت موقع تھا. کیا امام حتی اس دن بھی اپنے والد پہ نہیں روئے ہوں گے؟ اس دن بھی روئے ہوں گے, 30 سال ساری عمر روئے. تو جس دن اس دشمن کو بچا لیا امام نے, اس دن بھی روئے ہوں گے. لیکن ایسے بدلہ نہیں لینا تھا کہ کسی کو کمزور بنا کر درخت سے مانگ کے بدلہ لے لیتے. نیا شروع کیا. ان کی سیرت کچھ اور تھی, جنگ میں جنگ کرتے تھے. اور وہ واقعہ سنائے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں. مدینے کے اندر قحط آیا اور قحط میں سب لوگ امام کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر امام سے اناج لیتے تھے, گندم لیتے تھے. امام کے گھر میں جو کچھ تھا امام نے دینا شروع کر دیا. ایک آدمی آیا اور اس نے بھی اپنا کچھ پھیلایا, امام نے اس کے اندر بھی ڈال دیا, اس کو دے دیا. تو یہ کہنے لگا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. لیکن 1400 سال کے بعد بھی آپ سن رہے ہیں نا, تو آپ کے آنسو آ گئے. میں سوچتا امام, کہنے لگا شاید آپ نے پہچانا نہیں. امام نے سر نہیں اٹھایا, فرمایا جو میرے بابا کی پیشانی پہ پتھر مارے میں نہیں جانتا, تو نہیں مارا تھا. یہ کون سا لمحہ تھا عزیزو, یہ کون سا لمحہ تھا جب امام کے جسم کے اوپر تیر اتنے تھے کہ جسم نظر نہیں آ رہا تھا. جسم کے اوپر اتنے زخم تھے جو شمار نہیں ہو سکتے تھے، امام ذوالجناح پر آخری لمحات میں تھے، اس لائن نے پتھر مارا تھا جو امام کی پیشانی پہ لگا، زمین پر اس موقع کے اوپر تشریف لائے تھے، اور سید سجاد سلام اللہ علیہ اس دشمن کے بارے میں بھی اس کو گندم دے رہے تھے، اور یہ لمحہ کون سا لمحہ تھا؟ عزیزو اب جب مصائب میں یہاں تک بات آئی ہے تو مولا امام سجاد کی امامت کے آغاز کا وقت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے تلہ زینبیہ کے اوپر وہ منظر دیکھا، گویا امام سجاد کے خیمے میں تشریف لائی اور کہا سید سجاد اپنے بابا کی دیکھ بھال کرو، سید سجاد گویا خیمے سے نکلے اور سر اٹھا کر جو منظر دیکھا تو فرمایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ایک نیزے کے اوپر امام حسین کا کٹا ہوا سر لگا ہوا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدایا جنہوں نے سید الشہداء پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جنہوں نے مولا چوتھے امام اور آج کا دن منظور تھا مولا ساتویں امام سے، جنہوں نے تمام آئمہ اطہار پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، خدایا ہمیں بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما، وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما، ماتم حسین۔